बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا جو عید غدیر کی مناسبت سے ہے. پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین آپ حضرات کی خدمت میں عید سعید غدیر کی مناسبت سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. مغرب اور امریکہ ناقابل اعتماد ہیں رہبر انقلاب اسلامی. ایران شام کا حقیقی حلیف, دہشت گردی کے خاتمے تک تہران کے ساتھ تعاون جاری رہے گا بشار اسد. اور نائجیریا کی عدالت نے آیت اللہ شیخ زگزاکی کی رہائی کا حکم دیا, جلد ہی رہائی. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ مغرب اور امریکہ پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا. رخصت پذیر صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو اپنی سبکدوشی ہونے والی کابینہ کے ارکان کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے الوداعی ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں پوری دنیا کے مسلمانوں اور خاص طور سے ایرانی عوام کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کی اور عوام کی خدمت کو نعمت الہی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ انقلابی اہداف کی تکمیل کے لیے بھرپور خدمت کے ذریعے اس نعمت کا شکر ادا کیا جانا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے موجودہ حکومت کی کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صدر ڈاکٹر حسن روحانی کی حکومت کی کارکردگی مختلف شعبوں میں یکساں نہیں رہی. بعض شعبوں میں ہماری توقع کے مطابق تھی لیکن بعض شعبوں میں ایسا نہیں ہو سکا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے 11ویں اور 12ویں حکومت کے تجربات سے استفادے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دور کا اہم ترین تجربہ یہ ہے کہ مغرب پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اس حکومت کے دور میں معلوم ہو گیا کہ مغرب پر اعتماد لا حاصل ہے. ادھر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکی تیل کے ذخائر اور تیل کی صنعت کے بارے میں 10 سال پہلے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی جو آج بالکل درست ثابت ہو رہی ہے. ایران کے مشہور تجزیہ نگار محمد رضا کیا شمسکی نے ایک مقالے میں اس موضوع پر تبصرہ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 20ویں صدی کی بات کی جائے تو 1970 میں امریکی تیل کی پیداوار اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی. اس سال امریکہ روزانہ 96,37,000 بیرل تیل پیدا کر رہا تھا. 1980 میں یہ مقدار کم ہو کر 85,97,000 بیرل روزانہ ہو گئی. 1990 میں اس مقدار میں مزید کمی واقع ہوئی اور امریکی تیل کی پیداوار کی مقدار 73,55,000 بیرل ہو گئی۔ سال 2000 آیا تو امریکہ کی تیل کی پیداوار 58,22,000 بیرل رہ گئی۔ 2010 میں یہ مقدار کم ہوئی اور امریکہ کے تیل کی پیداوار روزانہ 54,84,000 بیرل پر آ گئی۔ ان حالات کے مد نظر امریکی حکام کو شدید تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ وہ مغربی ایشیا کے تیل کے ذخیروں پر ایک بار پھر بری طرح منحصر ہونے جا رہے ہیں۔ امریکہ اپنی تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے شیل آئل کی مدد لے رہا تھا، تاہم شیل آئل کی پیداوار پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اس لیے کمپنی کی دلچسپی اس تیل میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اب بھی شیل آئل کی مدد سے اپنے تیل کی پیداوار سنبھالنے کی کوشش تو ضرور کر رہا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ صورتحال آگے چل کر اسے نقصان پہنچائے گی۔ کرونا وبا کی وجہ سے ساری دنیا میں تیل کا مطالبہ کم ہو گیا تو امریکہ کی کئی شیل آئل کمپنیاں دیوالیہ ہو گئیں۔ 2012 میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا تھا کہ مغربی ممالک تیل کے ذخائر کے مد نظر شدید بحران میں پھنس چکے ہیں اور ان کی مشکل روز بروز شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ یورپی ممالک بلکہ مغربی ممالک کے تیل کے ذخائر کی بات کی جائے تو کچھ ممالک کے تیل ذخائر 4 سال میں اور کچھ کے 6 سال میں ختم ہو جانے والے ہیں۔ کچھ ممالک کے تیل کے ذخائر 9 سال تک چلیں گے۔ ان حالات میں ان ممالک کے سامنے یہی راستہ ہے کہ وہ دیگر ممالک کے تیل کے ذخائر کا استعمال کریں۔ امریکہ کے پاس 30 ارب بیرل سے زیادہ تیل کا ذخیرہ ہے۔ خود امریکی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق یہ تیل 2021 تک ختم ہو جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس وقت دنیا کے توانائی کے ماہرین کے تجزیے کی بنیاد پر پیشن گوئی کی تھی۔ اس کے بعد سے امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ حالات بدل جائیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف تو بڑے غیر انسانی قدم بھی اٹھائے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح اپنا تیل کا ذخیرہ ختم ہونے سے بچا لے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی پیشن گوئی آج پوری طرح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ میں شیل آئل کی پیداوار تیزی سے کم ہو رہی ہے اور امریکہ کی تیل کی ضرورت اور پیاس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور امریکہ لاکھ کوششوں کے باوجود حالات کا رخ بدل نہیں پا رہا ہے۔ شام کے صدر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر سے دمشق میں ہونے والی ملاقات میں کہا ہے کہ ایران شام کا اہم حلیف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شام کے شانہ بشانہ کھڑا رہا اور اس نے ہر شعبے میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ہونے والی اس ملاقات میں بشار اسد اور محمد قالیباف نے دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری تعاون کا جائزہ لیا۔ شام کے صدر اور ایران کے اسپیکر نے اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون کے نئے میدانوں کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے رول پر زور دیا اور کہا کہ اس طرح کے تعاون سے دونوں ملکوں کے عوام کی معاشی جنگ اور پابندیوں سے مقابلے میں مدد ہوگی۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ شام اور ایران میں حالیہ دنوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج اور اس میں شرکت اور دباؤ کی پالیسیوں کی ناکامی سے یہ پوری طرح سے ثابت ہو گیا ہے کہ عوامی عزم کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر منگل کے روز ایک اعلیٰ وفد کے ہمراہ دمشق پہنچے ہیں۔ کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ نائجیریا کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ زگزاکی اور ان کی اہلیہ تمام الزامات سے بری ہو گئی ہیں اور جلد ہی انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق شیخ زگزاکی کے دفتر نے بتایا ہے کہ نائجیریا کی عدالت نے آیت اللہ شیخ زگزاکی اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا حکم دیا اور اب ان دونوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ کادونا کی ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران پہلے شیخ زگزاکی کی اہلیہ کو ان پر عائد 8 الزامات سے بری قرار دیا۔ شیخ زگزاکی اور ان کی اہلیہ کو بدھ کے روز شدید حفاظتی تدابیر کے دوران عدالت میں لایا گیا تھا۔ شیخ زگزاکی کے دفتر سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ عدالت کے اس فیصلے سے نہ صرف یہ کہ شیخ زگزاکی بلکہ اسلامی تحریک کے تمام اراکین کی تصدیق ہے اور یقینی طور پر حکومت کی جانب سے ایذا رسانی کے مقابلے میں ان کی استقامت کے سامنے بڑی فتح ہے۔ کچھ دنوں قبل شیخ ابراہیم زگزاکی کی بیٹی سہیلا زگزاکی نے بتایا تھا کہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے والدین کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ماں باپ کو زخمی حالت میں گرفتار کر دیا گیا تھا اور جیل میں طبی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ واضح رہے کہ نائجیریا کی فوج نے 12 اور 13 دسمبر 2015 کو چہلو میں حضرت امام حسین السلام کے موقع پر زاریہ شہر میں ایک امام بارگاہ اور آیت اللہ شیخ زگزاکی کے گھر پر حملہ کر کے ہزاروں شیعہ مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ شہید ہونے والوں میں آیت اللہ شیخ ابراہیم زرزاقی کے تین بیٹے بھی شامل ہیں۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جو امریکی فوجی ٹریننگ اور مشورے کے لیے عراق میں باقی رہیں گے وہ ان چھاؤنیوں میں رکھے جائیں گے جو پوری طرح سے عراق کے کنٹرول میں ہوں گی۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد السحاف نے زور دیا ہے کہ جو امریکی عراقی حکومت کے ساتھ تعاون اور فوجیوں کی ٹریننگ نیز معلومات کے تبادلے کے لیے کام کریں گے وہ ان چھاؤنیوں میں رہیں گے جو پوری طرح سے عراقی قوانین اور فیصلوں کے تحت ہوگی۔ السحاف نے ٹی وی پر ایک گفتگو میں کہا کہ فوج، فیڈرل پولیس، الاسد الشعبی، پیش مرگا اور قبائلی رضاکاروں سمیت تمام عراقی مسلح افواج اور اسی طرح انسداد دہشت گردی شعبے کی توانائیوں اور مہارت میں حالیہ برسوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور غیر معمولی کامیابیاں بھی انہیں حاصل ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عراق اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کامیاب ہوئے اور امریکی فوجیوں کے انخلا پر اتفاق رائے ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عراق میں باقی رہنے والے امریکی فوجی ٹریننگ اور مشورے کی حد تک ہی کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سمیت بین الاقوامی اتحاد کے لوگ تمام ممالک کے جنگ کرنے والی فوج 31 دسمبر 2021 کے بعد عراق میں نہیں رہیں گے۔ اور روسی فوج نے بدھ کے روز خبردار کیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم داعش کے اراکین کو شام، لیبیا اور دیگر ملکوں سے افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی صورتحال کے بارے میں روس کی جانب سے خبردار کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور بدھ کے روز روسی فوج نے کہا ہے کہ داعش کے جنگجو شام، لیبیا اور دیگر ملکوں سے افغانستان پہنچائے جا رہے ہیں۔ روس کی جانب سے یہ انتباہ ایسے حالت میں جاری کیا گیا ہے جب حالیہ دنوں میں اور افغانستان پر 20 برسوں تک غاصبانہ قبضے کے بعد امریکہ کی جانب سے انخلا کی تیاری کے دوران افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں شدت پیدا ہوئی ہے جو اب تک جاری و ساری ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج کے پروگرام میں عراق کے لیے امریکہ کے نئے سازشی منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز۔ اور اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں عراق کے لیے امریکہ کے نئے سازشی منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی کے ساتھ ملاقات میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک عراق میں امریکہ کا فوجی مشن ختم ہو جائے گا، لیکن اس ملاقات میں اسی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ فوجی مشن کے خاتمے پر امریکی افواج عراق سے نکل جائیں گی، لیکن تھوڑے سے امریکی فوجی عراقی افواج کی تربیت کے لیے عراق میں باقی رہیں گے جن کی حیثیت فوجی مشیروں کی ہوگی۔ رواں سال کے اختتام تک عراق میں امریکہ کے فوجی مشن کے خاتمے اور امریکی افواج کے انخلا کے پروگرام کا سبھی عراقی جماعتوں، تنظیموں اور رہنماؤں نے خیر مقدم کیا ہے، لیکن بعض عراقی تنظیموں نے مشیر کی حیثیت سے کچھ امریکی فوجیوں کے باقی رہنے کی مخالفت کی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ خدشات ظاہر کیے ہیں۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی بھی عنوان سے امریکی فوجیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انہیں شک ہے کہ امریکہ فوجی مشیروں کی حیثیت سے اپنے فوجیوں کو عراق میں باقی رکھ کے عراق کی آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کرتا رہے گا اور عراقی عوام کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ان کے خدشات کی بنیاد عراق میں امریکی فوج کا کردار رہا ہے۔ امریکہ نے داعش کے خلاف جنگ کو اپنا بنیادی فوجی مشن بتایا تھا، لیکن امریکی فوجیوں نے داعش سے جنگ کے بجائے اس کی تقویت کی اور داعش مخالف قوتوں کو کمزور کرنے کے مشن پر کام کیا۔ داعش کے خلاف جنگ کے دوران امریکی فوج نے کھلے عام داعش کے لیے اسلحے گرائے اور عراقی افواج بالخصوص عوامی رضاکار فورس الحشد الشادی پر مسلسل حملے کیے، اور داعش سے جنگ میں مصروف عراقی افواج پر حملے کے بعد امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ اسلحے غلطی سے داعش کے درمیان گر گئے اور عراقی افواج پر غلطی سے حملہ کیا گیا۔ لیکن داعش کے خلاف جنگ کے دوران کبھی بھی غلطی سے امریکہ نے ایک بار بھی عراقی افواج کے درمیان اسلحہ نہیں گرایا اور کبھی غلطی سے داعش پر کوئی حملہ بھی نہیں کیا۔ اسلحے گرانے کے کا جو اس کا مشن تھا یہ مشکوک تھا۔ اگر امریکہ عراقی افواج کو اسلحے دینا چاہتا تھا اور وہ اسلحے عراقی افواج کے لیے گرانا چاہتا تھا اور غلطی سے داعش کے درمیان گر جاتا تھا تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، بغداد حکومت کو وہ یہ اسلحے دے سکتا تھا اور وہ اسلحے عراقی افواج کو مل جاتے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا ہی نہیں۔ اصل میں اس نے اسلحے گرائے ہی داعش کے لیے تھے۔ داعش کے خلاف جنگ اور اس کی نام نہاد خلافت کے اختتام میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کا کردار بنیادی تھا۔ یہ فورس داعش کے خلاف جنگ کے لیے ہی بنائی گئی تھی اور اپنی تاسیس کے مقصد پر اس نے عمل کیا۔ امریکہ نے ایک بار بھی الحشد الشعبی کی قدردانی نہیں کی بلکہ الٹا اس کے مراکز پر حملے ہی کرتا رہا۔ سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کے کارواں پر حملہ دانستہ تھا اور امریکہ نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ یہ حملہ غلطی سے نہیں کیا گیا تھا، یہ حملہ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست فرمان پر کیا گیا تھا، جبکہ دونوں ہستیوں نے داعش کے خلاف جنگ کی قیادت میں جو کردار ادا کیا ہے دنیا اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ امریکہ نے اپنی فوجی مشن کے بارے میں جو اعلان کیا تھا اس کے برعکس کام کیا۔ اب وہ عراقی افواج کی تربیت کے لیے اپنے فوجی مشیروں کو عراق میں باقی رکھنا چاہتا ہے، تو اگر عراقی عوام، عراقی شخصیات اور عراقی تنظیمیں اس پر شک کر رہی ہیں، اس سلسلے میں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں، تو وہ حق بجانب ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی کے دورے واشنگٹن کے نتائج، عراق میں امریکہ کے فوجی مشن کے اہداف اور امریکی فوج کے نئے مشن کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقل جی، گفتگو سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں جو رپورٹ تیار کی ہے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں۔
عراق کے استقامتی گروہوں اور عوام کے مختلف طبقوں کی جانب سے عراق کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے حالیہ دورے اور ان کے بیانات پر شدید رد عمل کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ سال کے آخر تک عراق میں اس کا فوجی مشن ختم ہو جائے گا، تاہم دیگر مقاصد کے لیے امریکی فوجی عراق میں موجود رہیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی سے واشنگٹن میں ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کی موجودگی کا عنوان تبدیل اور لفظوں کے کھیل کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں موجود امریکیوں کا فوجی مشن رواں سال کے آخر تک ختم ہو جائے گا، تاہم عراقی فوج کی ٹریننگ اور داعش کے مقابلے کے حوالے سے عراق میں امریکہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں امریکی صدر جو بائیڈن نے عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی بات نہیں کی۔ دونوں ممالک کے سربراہوں نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان کے ضمن میں اعلان کیا کہ 31 دسمبر 2021 کے بعد سے امریکی فوج کا کوئی بھی جوان فوجی اور عسکری مقاصد کے لیے عراق میں باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایسے عالم میں عراقی فورسز کی ٹریننگ اور داعش کے مقابلے کی بات کی ہے کہ اس سے قبل عراقی تنظیمیں من جملہ تحریک صادقون، نجوبہ اور اصحاب اہل حق یہ واضح کر چکی ہیں کہ ٹریننگ اور فوجی مشاورت دو بڑے جھوٹ ہیں جن کا امریکہ عراق میں رہنے کے لیے سہارا لیتا رہا ہے۔ تحریک نجوبہ نے کہا ہے کہ عراق میں موجودگی برقرار رکھنے کے لیے موجودگی کا عنوان بدلنا امریکہ کی نئی چال ہے، اور امریکی کسی بھی عنوان سے اگر عراق میں رہنے کی کوشش کریں گے تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ واضح ہے کہ جنوری 2020 میں عراقی پارلیمنٹ ملک سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا کا بل منظور کر چکی ہے، تاہم ابھی تک حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ بل عراقی پارلیمنٹ نے اس وقت منظور کیا جب جنوری 2020 میں امریکی دہشت گردوں نے ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی عراقی حکومت کی دعوت پر بغداد پہنچے تھے۔ عراق کے حالات پر نظر رکھنے والے سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ عراق کے موجودہ عبوری وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی کا حمایتی ہے اور ان کو وزیر اعظم بنائے جانے کے دوران واشنگٹن نے ان کی حمایت کی تھی, اور اب غالباً مصطفی القاظمی واشنگٹن کے عراق میں موجودگی کا عنوان بدل کر برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عراق میں جس طرح سے امریکہ اور امریکی فوج کے بارے میں نفرت پائی جا رہی ہے, اس کے پیش نظر اب مصطفی القاظمی کو اپنی سیاسی ساکھ بچانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا, اور آئندہ اکتوبر میں ہونے والے عام انتخابات میں عراقی عوام بہرحال مصطفی القاظمی کی سیاسی غلطی کا سبق ضرور سکھائیں گے, جس کا اشارہ عراق کے استقامتی گروہوں نے ابھی سے دے دیا ہے.
جہاں ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم عراقی وزیر اعظم مصطفی القاظمی کے دورہ واشنگٹن کے نتائج اور عراق میں امریکہ کے نئے مشن کے بارے میں گفتگو کریں گے. گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں قمر عباس نقوی سے, جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. نقوی صاحب, عراقی وزیر اعظم کے دورہ واشنگٹن کے نتائج اور اس میں جو اعلان کیا گیا ہے کہ اس کو خود وزیر اعظم کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے, بہت سی عراقی تنظیموں نے, عراقی رہنماؤں نے, عراق کے کئی جماعتوں نے اس کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے کہ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کے فوجی رواں سال کے آخر تک نکل جائیں گے اور عراق میں امریکہ کا فوجی مشن ختم ہوتا ہے. کیا یہ واقعی عراق کی کامیابی ہے؟
دیکھیں, یہ جو دورہ ہے پورا مصطفی القاظمی کا, جو امریکہ کا جو دورہ ہے, تو اس کے نتائج تو ظاہری ایک ہے جو اعلان ہوا ہے جن کا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے نمائشی کاروائی تھی, اور اس دورے میں کیا ہونا ہے اور دورے کے بعد کیا اعلان کیا جانا ہے, یہ سب بہت پہلے سے اس پر کام ہو رہا ہے, اور بند دروازے کے پیچھے خفیہ ملاقاتوں اور اس میں جلسوں میں وہ سب کچھ طے کیا جا چکا ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ عراق میں بہت ہی زیادہ عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ پر, اور خاص طور سے پارلیمنٹ کی جانب سے جو قانون منظور ہوا ہے انخلا کا, اس کے بعد سے بہت ہی زیادہ دباؤ ہے, اور ہر طرح کا دباؤ ہے, یعنی عوامی دباؤ ہے اور اس کے بعد جو استقامتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے دباؤ ہے. تو ان حالات میں امریکہ ایک ایسا نیا منصوبہ بنا رہا تھا, اس پر کام ہو رہا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنی موجودگی, دیکھیں یہ تو ایک دم پکی بات ہے کہ امریکہ نہ نکلے گا اور نہ نکلنا چاہتا ہے, وہ کسی بھی طرح سے عراق سے نکلنا نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی نکلے گا, یہ بالکل ایک دم مسلمہ حقیقت ہے. اب اس موجودگی کو نئی شکل دینے کی کوشش تھی, اور اس دوران جو معاملات طے ہوئے اور انہی معاملات کا اب اعلان ہوا ہے اس دورے میں, تو نتیجہ تو وہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے خاص طبقہ ہے جس کے عراق میں جس کے اپنے فوائد ہیں, یعنی اس کے مفادات کا تحفظ اسی وقت ہوگا جب امریکہ وہاں موجود رہے گا اور امریکی فوجی رہیں گے, تو ایک تو ان کے خود اپنے ذاتی مفادات ہیں, ایک طبقہ ہے, وہ طبقہ مختلف شکلوں میں ہے, یعنی وہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہے, سیاسی جماعت کی شکل میں ہے, تنظیموں کی شکل میں ہے, این جی اوز جو ہیں وہ جن کی فنڈنگ باقاعدہ ہوتی ہے اس طرح کے ہیں, تو یہ ایک طبقہ ہے خاص جو یہ چاہتا ہے اپنے مفادات کی وجہ سے, ایک بات. دوسری بات ہے کہ جو علاقائی کچھ جو فریق ہیں, جو طاقتیں ہیں, وہ بھی مختلف وجوہات کی بنا پر یہ چاہ رہی ہیں کہ امریکہ وہاں سے نہ رہے. بہت سارے اس میں ایسے فریق ہیں جن کو ایران کا خوف ہے, یعنی انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر امریکہ عراق میں نہیں ہوگا تو ایران کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اور پھر یہ کہ جو ان کی سازشیں, ان کا جو منصوبہ ہے عراق میں, اس پر عمل درآمد نہیں ہو پائے گا. تو یہ کچھ علاقائی طاقتیں ہیں, کچھ وہ ہیں جو یہ مل کے اس طرح کا منصوبہ بنا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سارا جو ہے وہ صرف ایک نئی شکل دینے کے لیے ہے, اور نئے شکل میں امریکہ کی موجودگی کا جواز پیش کرنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں.
جی ہاں سامعین, ریڈیو تہران سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے صبح امید جو غدیر کی مناسبت سے ہے.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, آسمانوں پہ عید غدیر کا دن زمین سے زیادہ مشہور ہے. سامعین, عید سعید غدیر کے اس پرمسرت موقع پر آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
دیا جب حکم ذات کبریا نے, کہا من کن تو مولا مصطفیٰ نے, ہر ایک مخلوق کا مولا علی ہے, غدیری ہوں میرا مولا علی ہے.
سامعین, غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جسے تاریخ کے دامن میں تلاش کیا جائے, اور نہ ہی غدیر صرف ایک جگہ کا نام ہے کہ جسے دنیا کے جغرافیہ میں ڈھونڈا جائے, بلکہ غدیر ایک تہذیب اور ایک تمدن ہے, ایک تفکر اور ایک عقیدہ ہے. غدیر کاروان رسالت کا کاروان امامت سے نقطۂ اتصال ہے. غدیر عالم خلقت کا ثمرہ اور تمام مکاتب توحید کا نتیجہ ہے, اور غدیر ایک بہترین آغاز کا خوبصورت انجام ہے. غدیر تکمیل رسالت کا دن, یعنی غدیر ظاہری طور پر آغاز امامت کا دن, یعنی من کنتو مولا فہذا علی مولا.
Oh,
غدیر منکر ولایت پر نزول عذاب کا دن، یعنی غدیر کفر و شرک کے منہ پر بھرپور تماچا رسید ہونے کا دن ہے۔ غدیر کفر کی ناامیدی کا دن، یعنی غدیر اکمال مذہب، غدیر یعنی ما انزلہ کی واضح تفسیر، غدیر یعنی دین اسلام کی ادیان دیگر پر کامیابی۔ یہی وجہ ہے کہ آج استعماری طاقتیں اس پرچم سبز غدیر اور پرچم سیاہ کربلا و آزاداری کو مٹانے کے در پہ ہیں، مگر جتنا ہی باطل طاقتوں نے اس کو مٹانے پر دولت و جاگیر صرف کی، اتنا ہی ائمہ معصومین علیہم السلام اور سرمستان ولایت نے میثم و سلمان کی صورت میں قربانیاں پیش کی۔ بادشاہوں کے خزانے خالی ہو گئے، علماء کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، کتابیں نظر آتش ہو گئی، مگر غدیر ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ کل مٹ سکی ہے اور نہ آئندہ مٹ سکے گی، کیونکہ اس کا محافظ آج بھی پردہ غیب میں رہ کر اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہجرت کا دسواں سال تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ حج انجام دے کر مقام جوفہ غدیر خم پر پہنچے، تو فرشتہ وحی جبرائیل امین خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئے اور فرمایا، اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عشق علی علیہ السلام میں آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، اور جو تفریط محبت علی میں پیچھے رہ گئے تھے ان کے پلٹ آنے کا انتظار کیا، اور جب افراط و تفریط کا عقیدہ نقطۂ اعتدال پر پہنچ گیا، یعنی جب دونوں عقیدے ٹھکانے پر آ گئے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالان شتر کا ممبر بنوایا اور اس پر تشریف لے گئے۔ پھر وحی الہی سے تھلی ہوئی زبان حمد و ثناء الہی میں اس طرح گویا ہوئی، اور ہر طرح کا اقرار لے لینے کے بعد قرآن کو ہاتھوں پر بلند کر فرمایا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، خدایا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اسے دشمن جان جو علی کو دشمن جانے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس کو ذلیل و خوار کر جو علی کو ذلیل کرنے کی سعی کرے۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاکیزہ الفاظ کو تاریخ آج بھی بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، مگر کچھ مخبوط الحواس افراد واقعہ غدیر کو تاریخ کے دامن سے محو کرنے کی ناکام سازشیں کر رہے ہیں، اور جب تاریخ کے صفحات سے حقیقت غدیر کو مٹانے سے ناکام ہو گئے تو دشمنوں نے دشمنی کا پینترا بدلا، ایمان فروشوں نے علم و عرفان کا جعلی لبادہ اوڑھ کر اپنے جہالت و نادانی کو علم و عرفان کا نام دے کر حدیث غدیر میں تحریف و تعویل کے در پہ ہو گئے، اور نئے نئے شبہات تراشنا شروع کیا کہ لفظ مولا اس حدیث میں رفیق، دوست اور معین و مددگار کے معنی میں ہے۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو غدیر خم کے دن آواز دیا، آپ کی ندا کس قدر منادی حق اور سننے کے لائق تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا مولا اور پیغمبر کون ہے؟ سب نے بغیر تامل کے جواب دیا، آپ کا خدا ہمارا مولا ہے، اور آپ ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہمارے درمیان کوئی بھی منکر ولایت نہیں ہے۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی اٹھو، کیونکہ میں ولایت اور امامت کو اپنے بعد تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ امیر شام حج سے واپسی پر جب مدینے پہنچا تو سعد ابن ابی وقاص سے حضرت علی علیہ السلام کی بدگوئی کرنے لگا۔ یہ سن کر سعد نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس تین ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر وہ میرے مقدر میں ہوتی تو میں ہمیشہ فخر و مباحات کے ساتھ حمد و ثناء الہی کرتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مگر افسوس صد افسوس، لوگ اس تقدیر ساز دن کو بھول گئے اور اس کی عظمتوں کو فراموش کر کے سقیفے کی جھونپڑی سے لو لگا بیٹھے۔ اگر لوگ قرآن کریم کی آیتوں کی طرح غدیر کو بھی دل سے لگائے رہتے تو آج یہ در بدر کی ٹھوکریں ان کے نصیب میں نہ ہوتی۔ دشمنوں نے دشمنی میں تکمیل رسالت کا دن اور اس عظیم پیغام کو بھلا دیا۔ لہٰذا آج ہر شیدائے غدیر کی ذمہ داری ہے کہ ہر منکر غدیر کو اپنے قول و عمل سے بتائے کہ نہ غدیری پیغام مٹ سکتا ہے اور نہ غدیری لوگ۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت میں چار دن فخر و مباحات کے ساتھ جیسے دلہن شب زفاف میں اپنے شوہر کے گھر بن سنور کر جاتی ہے، خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ سوال کیا گیا وہ چار دن کون سے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، عید قربان، عید فطر، روز جمعہ اور عید غدیر۔ جبکہ غدیر ان تینوں دنوں میں ایسا نکھرا ہوا ہوگا جیسے مہتاب ستاروں کے درمیان نکھرا ہوتا ہے۔ مشہور مورخ زیاد بن محمد کہتے ہیں کہ میں فرزند رسول مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں پہنچا اور دریافت کیا، یہ عید قربان، عید فطر اور جمعے کے علاوہ مسلمانوں کی دوسری عید بھی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت و ولایت کا منصب حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا، وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے بڑی عید غدیر ہے۔ روز غدیر وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنی امت کا علمدار منتخب کروں تاکہ میرے بعد لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں۔ اس دن خالق کائنات نے میری امت پر نعمتوں کو نازل اور دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غدیر کا دن خدا کے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو اس وقت تک خلق نہیں کیا جب تک کہ اس نے اس دن کو عید قرار نہ دیا اور اس کی معرفت نہ حاصل کر لی۔ آسمان پر اس دن کا نام عہد و پیمان اور زمین پر پیمان محکم اور روحوں کے حضور کا دن ہے۔ سامعین، مشہور مورخ عمار بن حریص کہتے ہیں، 18 ذی الحجہ کو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو روزہ دار پایا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، آج کا دن تاریخ انسانیت کا ایک عظیم دن ہے۔ خداوند عالم نے اس دن کو بڑی عزت و عظمت سے نوازا ہے اور اسی دن مومنوں کا دن کامل کیا ہے اور ان پر نعمتیں تمام کی۔ اسی دن عہد و پیمان ولایت کی تجدید ہوئی۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ دن بہت عظیم و شان ہے۔ اس دن کشادگی حاصل ہوئی اور جو بلند مقام کے قابل تھے انہیں مقام بلند اسی دن کے صدقے میں ملا۔ اس دن خدا کی دلیلیں آشکار ہوئیں اور خدا کی جانب سے آج کا دن دین کے کامل اور نعمتوں کے تمام ہونے کا ہے۔ روز غدیر خم اس لیے عظیم ہے کہ یہ پیغام خدا کے ابلاغ کا دن ہے۔ اگر پیغمبر خدا اس دن پیغام الہی یعنی ولایت علی کا ابلاغ نہ کرتے تو رسالت نہ تمام رہ جاتی۔ فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک روز غدیر شیطان کے زمین پر ناک رگڑنے کا دن ہے۔ سچ یہی ہے کہ ابلاغ ولایت نے اچھے اچھوں کا گلا گھونٹ دیا اور دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا شیطانوں میں سے ہوں، سب کا چہرہ سیاہ کر کے دنیا کو پہنچا دیا کہ ان کو پہچان لو۔ ان سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جدائی کا دن ہے جس دن کا تم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ تعبیر شاید اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ روز غدیر بھی حق و باطل کے درمیان تفریق کا دن ہے۔ در حقیقت یہ تعبیر قیامت کے بارے میں ذکر کی گئی ہے۔ آج وہی دن ہے جس کا تم کو وعدہ دیا گیا تھا، یہ جدائی کا وہ دن ہے کہ جس کے تم تکذیب کرتے تھے۔ سامعین، آفتاب ولایت کے چمکتے ہی کفر و شرک کی تاریکیوں نے ناامیدی کا لباس پہنا، ظلم و جہالت کی تاریکی چھٹی، روشنی نے کونے کونے پر بسیرا کیا، ہر دل کو جلا ملی تو ہر پاکیزہ قلب کو سکون، پاک دینت کو آگہی کا سلیقہ ملا تو دین اسلام کو بھرپور جوانی۔ خدایا پاسبان قدیر اور منتقم خون حسینی کا جلد از جلد ظہور فرما، تاکہ وہ آ کر کعبے پر جشن قدیری کا انعقاد کریں اور ہم اپنے خون دل کو ردیف و قافیے کی شکل میں سجا کر منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں اور برسوں سے ترسی نگاہیں قدیری دلہا کے دیدار سے سرشار ہوں۔ سامعین، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید قدیر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے صبح امید پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 7 مرداد، 18 ذوالحجہ اور 29 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ ذوالحجہ سن 10 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، نزدیک ہے کہ خدا کا فرشتہ مجھے پکار لے اور میں لبیک کہوں۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے جس میں ہدایت ہے اور جو نور ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے جملہ 3 بار دہرایا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر بلند کیا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ شیعہ اور سنی علماء نے حدیث غدیر کو تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یوم غدیر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اس دن خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو امت کا امام مقرر کروں تاکہ امت میرے بعد ان کی اقتدا کرے۔ خدا نے اس دن دین کو کامل کیا۔ اسی دن یعنی 18 ذوالحجہ کو عید غدیر منائی جاتی ہے۔ اٹھارہ ذوالحجہ سن 1214 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور عالم دین شیخ مرتضیٰ انصاری ایران کے شہر دسفول میں پیدا ہوئے۔ وہ بے نظیر صلاحیتوں کے مالک تھے، اسی لیے ان کو شیخ اعظم کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی تیزی سے علمی مدارس طے کیے اور کم عمری میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے فقہ اور اصول فقہ میں نئے نظریات پیش کیے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کی ایک اہم خصوصیت آسان طرز پر علمی مطالب کو بیان کرنا تھا۔ اصول اور اصول فقہ میں ان کی کتابیں رسائل اور مقاصب دینی مدارس کی درسی کتابوں میں انتہائی اہم شمار ہوتی ہیں، جبکہ دیگر کتابوں میں مناسک حج اور اصول فقہ بھی شامل ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے 67 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 29 جولائی سن 1883 عیسوی کو فاشسٹ پارٹی کا بانی، عامر اور سیاستدان بینیٹو مسولونی پیدا ہوا۔ وہ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گیا۔ مسولونی اٹلی میں فاشسٹ پارٹی قائم کرنے کے بعد انتہائی طاقتور بن گیا اور وزیراعظم کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک کو نازی جرمنی کے حامی اور اتحادی کی حیثیت سے دوسری عالمی جنگ میں جھونک دیا۔ اٹلی پر اتحادیوں کے کامیاب حملوں کے بعد مسولونی کی کٹ پتلی حکومت کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار سوئٹزرلینڈ کی طرف فرار کرتے ہوئے اٹلی کے حامی ایک گروہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ انتیس جولائی 1890 عیسوی کو ہالینڈ کے مصور وینسنٹ وان گوخ کا انتقال ہوا۔ وہ 1853 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کیں۔ انہوں نے مصوری میں رنگ آمیزی کے پرانے قواعد و اصول کو بدل کر رکھ دیا اور مصوری میں ایک نیا طرز اور اسلوب پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی بہت سی پینٹنگز آج بھی موجود ہیں جو ان کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انتیس جولائی 1941 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے اتحادی ملک جاپان نے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک پر قبضے کے لیے اپنے فوجی علاقے کے جنوبی ساحلوں پر اتارے۔ اس سے پہلے جاپان نے مشرقی اور جنوبی چین کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور 1941 سے 1942 تک کے عرصے میں اس نے تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، فلپائن، انڈونیشیا اور برما پر، جو برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ کے زیر کنٹرول تھے، قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے کود پڑنے اور برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک کا ساتھ دینے کی وجہ سے جاپان نے اپنے زیر قبضہ ممالک سے بتدریج پسپائی اختیار کی، بلکہ اس کے بعض جزائر بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ انتیس جولائی 1957 عیسوی کو اقوام متحدہ کے تحت ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کا قیام عمل میں آیا۔ اس ایجنسی کے قیام کا مقصد ایٹمی توانائی کے پران استفادے کو یقینی بنانے کے لیے فعال ایٹمی مراکز کی نگرانی اور فوجی مقاصد اور عام تباہی والے ہتھیار بنانے کے لیے ایٹمی توانائی کا استعمال روکنا رہا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کا صدر دفتر ویانا میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے 5 ممالک امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی نگرانی سے مستثنا ہیں اور صہیونی حکومت جیسی ایٹمی ہتھیاروں کی حامل بعض حکومتیں اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وَكَسَانِي ذِيَاءَهُ وَأَنَا فِي نِعْمَتِهِ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِأَمْثَالِهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ بِارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ وَاكْتِسَابِ الْمَآثِمِ وارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعده واصرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل الی و به حرمت القرآن اعتمد علی و به محمد المصطفی صلی الله علیه و آله استشفع لدی فاعرف اللهم ذمتی التي رجوت بها قضاء حاجتی یا ارحم الراحمی اللهم اغذلی فی الخمیس خمسا لا یتسع لها الا کرمک ولا یطیقها الا نعمک سلامتن اقوا بها علی طاعتک و عبادتن استحق بها جزیل مثوبته و سعتن فی الحال من الرزق الحلال و ان تؤمننی فی مواقف الخوف بامنک و تجعلنی من توارق الحموم والغموم فی حسنک و صل علی محمد و آل محمد.